ये बड़े नसीब की बात है। वो भटक के राह हमें रहे ये मचल के दर से लिपट गई। वो भटक के राह हमें रह गई। ये मचल के दर से लिपट किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है। वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है। मुझे जान से बढ़ के अजीज दिल, मेरा दर्द दिल से अजीज तर। मुझे जान से बढ़ के अजीज दिल, मेरा दर्द दिल से अजीज तर। है जो दर्द से भी अजीज तर, वो मेरे तबीब की बात है। जो दर्द से भी अजीज तर, वो मेरे तबीब की बात है। मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मैं बुरों से लाख बुरा मगर उनसे है मेरा वास्ता। मेरी लाज रख ले मेरे खुदा, ये तेरे हबीब की बात है। मेरी लाज रख ले मेरे खुदा, ये तेरे हबीब की बात है। तुझे ए मुनव्वर बे दरे शहर से चाहिए और क्या। तुझे ए मुनव्वर बेनवा दरे शहर से चाहिए और क्या। جو نصیب ہو کبھی سامنا، تو بڑے نصیب کی بات ہے جو نصیب ہو کبھی سامنا، تو بڑے نصیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے اگلے مرحلے میں پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، سلسلہ وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ہالینڈ کے نو مسلم ارنوڈ وان ڈورن کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ارنوڈ کے بارے میں یہ دوسرا اور آخری پروگرام ہے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ہالینڈ کے سیاستدان نے جو اسلام مخالف فلم فتنہ بنانے میں شریک تھے، اسلام کی اعلی اقدار اور تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ پہلے اسلام مخالف جماعت پارٹی فار فریڈم میں تھے، لیکن اس کو چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد ان کی پارٹی کے ساتھیوں نے آرنوٹ سے تعلقات ختم کر لیے۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ پارٹی فار فریڈم کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میرے سابقہ ساتھیوں کو مجھ سے وحشت ہے، کیونکہ اس تعلق سے پارٹی میں ان کو نقصان ہو جائے گا۔ آرنوڈ نے جب اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو اسلام مخالفین کو صدمہ پہنچا، اور انہوں نے آرنوڈ پر طرح طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے، لیکن بتدریج انہوں نے اس سیاستدان یعنی آرنوڈ کے خلاف، جو خود بھی اسلام مخالف ان کے محاذ میں شامل تھے، اپنی حرکتیں بند کر دی۔ آرنوڈ اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں نیا نیا مسلمان ہوا تھا تو ہر کوئی مجھ پر الزام تراشی کرتا تھا، لیکن اب میرے فیصلے کے سلسلے میں ایک طرح کی موافقت پائی جاتی ہے، تاہم اب بھی میرے ملک کے بعض افراد منفی رد عمل رکھتے ہیں اور میرا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن میں ان کو اہمیت نہیں دیتا۔ وان ڈون اس نقطے کو بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کے بعض پرانے دوستوں نے بھی ان سے قطع تعلق کر لیا ہے، کیونکہ ان کا معیار اسلام سے خوف و نفرت ہے۔ البتہ وان ڈون کہتے ہیں کہ ان کو کسی سے کینہ، نفرت اور کوئی خوف نہیں ہے۔
مسلمان ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ارنوڈ کو فریضہ حج ادا کرنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ حج کے دوران اس روح پرور فریضے نے اس نو مسلم نوجوان پر بہت گہرا اثر ڈالا، اور یہ فریضہ اس کے لیے ایک یادگار فریضہ بن گیا۔ عام طور سے لاکھوں مسلمانوں کے درمیان اس روحانی فریضے کی ادائیگی کے اثرات ہر مسلمان پر ہوتے ہیں۔ ارنوڈ حج سے متعلق اپنے جذبات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب سے میں مقدس شہر مکہ میں داخل ہوا ہوں، میں اپنی زندگی کے بہترین ایام گزار رہا ہوں۔ حج کے بعد کچھ دن مدینے میں رہنے کا میرا ارادہ ہے۔ ارنوڈ اس سے پہلے مدینہ بھی گئے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری بھی دی تھی۔ اس مقدس و پاک جگہ نے ان پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے، کیونکہ اس عظیم شخصیت کے بارے میں برسوں تک انہوں نے غلط تصورات اور غلط باتیں سوچی تھیں، اور اب اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ ایک اور فریضہ جو وان ڈورن کو اچھا لگا وہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، ایک عبادت جو نماز اور حج کی طرح جو انسان کو خدا کے نزدیک کر دیتی ہے۔ وہ اس ماہ مبارک کو ایک نئی دنیا قرار دیتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اس مہینے میں لوگ سختیوں اور مشکلات کے مقابلے میں اپنی طاقت اور صبر و تحمل کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ روزے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان غریب اور بھوکے پیاسے لوگوں کی سختیاں اور مشکلات کا احساس کرتے ہیں اور ان کی مدد کو آگے آ سکتے ہیں۔ ارنوڈ اس مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ماہ رمضان مجھے دنیا کے بھوکے افراد کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، ہم روزہ رکھتے ہیں اور مغرب کے وقت افطار کرتے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں بھوکے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنا وقت گزارتے ہیں اور بھوک مٹنے کی ان کی کوئی امید بھی نہیں ہوتی۔ ان کے خیال میں ماہ رمضان کے بہترین لمحات افطار کے وقت کے لمحات ہیں کہ سارے روزے دار بھوک اور پیاس کا مشترکہ تجربہ کرنے کے بعد مغرب کی اذان ہوتے ہی ایک دوسرے کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں۔ وہ نماز کے قیام اور دیگر مسلمانوں کو افطاری دینے کو تنہائی میں کمی اور سماجی یکجہتی میں اضافے کا سبب قرار دیتے ہیں۔
جو ایک اسلام مخالف سیاستدان تھے اور اسلام مخالف مراکز اور میڈیا کے کام اور ان کے حربوں سے اچھی طرح واقف ہیں، اب خود اسلام مخالف حملوں کا نشانہ بن گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے کام کرنا بہت سخت ہو گیا ہے کیونکہ ہالینڈ کی حکومت ہمارے خلاف کام کرتی ہے اور ہم سے دشمنی کرتی ہے۔ آرنوٹ کو امریکہ سے اسلام کے بارے میں تقریر کرنے کی دعوت دی گئی تھی، لیکن ان کے ملک کی حکومت نے تقریر کے لیے ان کو امریکہ جانے کی اجازت نہیں دی۔ وہ اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں اور آپ کے نظریات خطرناک ہیں، بلیک لسٹ پہ آپ کا نام شامل ہے، آپ امریکہ یا کینیڈا نہیں جا سکتے۔ واضح سی بات ہے کہ یہ امتیازی رویہ، وہ بھی ان ممالک میں جو آزادی اور انسانی حقوق کا دم بھرتے ہیں، صرف مسلمانوں کو دباؤ میں رکھنے کے لیے ہے۔ وان ڈون کا کلی طور پر خیال ہے کہ مغرب کے بااثر افراد اور سیاستدان کسی بھی مذہب کو نہیں چاہتے ہیں۔ لوگوں کے عقائد جتنے کمزور ہوں گے تو وہ پیسہ، اقتصاد اور مادی آسائش جیسی اقدار کو زیادہ اہمیت دیں گے، اور یہی مغربی سرمایہ داروں کی خواہش ہے۔ اسی بنا پر مغربی ذرائع ابلاغ لوگوں کے عقائد کمزور کرنے اور اسلام کو ایک خطرناک دین اور معاشرے کے لیے خطرہ بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ آرنوٹ مسلمانوں میں کچھ متعصب اور شدت پسند افراد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر مذہب اور دنیا کے ہر علاقے میں آپ کو شدت پسند نظر آ جائیں گے، لیکن افسوس کہ ریڈیو، ٹی وی اور دیگر ذرائع ابلاغ 1% شدت پسندوں کو ہی دکھاتے ہیں اور ان کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ مسلمان امن پسند اور محنت کرنے والے ہیں۔ اگر لوگ اسلام کا زیادہ مطالعہ کریں تو اس کی زیادہ خوبصورتی نمایاں ہوگی۔
سامن، مغربی حکومتوں کی سخت گیری اور ذرائع ابلاغ کے زہریلے پروپیگنڈے کے باوجود ارنوڈ اسلام کے مستقبل کی طرف سے مثبت نظریہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یورپی لوگ یہ سمجھ لیں کہ اسلام اتنا معقول اور اتنا خوبصورت ہے تو یقینی طور پر اس دین کی طرف ان کا رجحان پیدا ہوگا۔ وہ نوجوانوں پر انحصار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام سخت گیریوں کے بعد بھی تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم ہالینڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کھلا ذہن رکھتے ہیں اور اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات کے خواہاں ہیں، اور ہمارا کام روز بروز بہتر ہو رہا ہے۔ وہ سب کو، خاص طور سے نوجوانوں کو، نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں اور سیکھیں اور علم حاصل کریں، کیونکہ اسلام میں حصول علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وان ڈون اپنے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے ملک ہالینڈ اور دیگر مغربی ممالک میں اسلام کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ میں مصروف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس ذمہ داری کا احساس کیا اور اس کو ایک ضرورت سمجھتا ہوں، اور جو میں نے غلطی کی ہے اس کا ازالہ کر سکوں، لہٰذا اپنی مہارت اور استعداد سے اسلام کے حقائق کے فروغ کے لیے استفادہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ارنوڈ نے اسی مقصد سے ہالینڈ میں ایک اسلامی پارٹی کی تشکیل کی ہے تاکہ اس کے اراکین کی مدد سے دین مبین اسلام کی تبلیغ اور ترویج کر سکیں۔
دین اسلام کی تبلیغ کا ایک بہترین طریقہ اس کی اعلیٰ تعلیمات پر صحیح عمل کرنا ہے، تاکہ دوسرے افراد مسلمان کو دیکھ کر اس ترقی پسند اور انسانیت ساز دین کی حقیقت سے واقف ہوں۔ آرنوڈ وان یہ کام انجام دینے میں خاص طور سے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے بارے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والے اس بات سے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اچھا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ میرے طریقہ کار پر میرے مسلمان ہونے کا زیادہ اثر ہوا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا ادراک میرے ساتھ اور میری صحبت میں رہنے والے لوگ کرتے ہیں۔ آرنوٹ کا بڑا بیٹا سکندر اپنے والد کے نئے طور طریقوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ سکندر اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد مسلمان ہونے کے بعد بہت امن پسند ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ موضوع اسلام میں مثبت نقطے کا غماز بنا۔ یہی موضوع مسلمانوں کے بارے میں میرے تصور کی تبدیلی کا باعث بنا، لہٰذا میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ایک اور چیز جس نے اسلام کے مطالعے میں سکندر کی مدد کی وہ ان کا ہم جماعت تھا۔ یہ نو مسلم نوجوان کہتے ہیں کہ میرا ہم جماعت مسلمان ایک نوجوان مسلمان نمونۂ عمل تھا جس نے مجھے اسلام میں داخل ہونے کی ترغیب دلائی۔ وہ ایک صاحب کردار مسلمان ہے اور روزانہ مجھے ایک نیا نقطہ سکھاتا ہے۔ سکندر کے اسلام قبول کرنے میں ان کے دوست کے اثرات سے پتہ چلتا ہے کہ دوست اور اچھے نیزدانہ ساتھی کے انتخاب پر اسلام کی تاکید کتنی صحیح اور حکمت آمیز ہے۔ اب آرنوڈ وان اور ان کا بیٹا ایک نئی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی دنیا روحانیت، محبت، سکون، اطمینان سے سرشار ہے۔ آرنوڈ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کے سائے میں گزارنے والی اپنی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں خوش نصیب ہوں کیونکہ خدا نے میری ہدایت کی ہے اور چاہتا ہوں کہ سب لوگ یہ خوش نصیبی اور سکون و اطمینان حاصل کریں۔ میں سوچتا ہوں کہ میری زندگی پہلے سے کہیں زیادہ قوی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔ عزیز سامعین کی خدمت میں میسم رضا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم امامت سے متعلق گفتگو کا آغاز کریں گے۔ امید ہے کہ آپ سامعین کے لیے یہ پروگرام مفید ثابت ہوگا۔ سامعین، گزشتہ پروگراموں میں ہم نے اس موضوع کی جانب اشارہ کیا تھا کہ انسان بے شمار استعداد اور توانائیوں کا حامل مخلوق ہے اور اس کے لیے ہمیشہ ترقی و کمال کا راستہ ہموار ہے۔ پروردگار عالم کی جو اپنی مخلوقات کی تمام باریکیوں اور ظرافتوں کو جانتا ہے، جیسا کہ اس نے انسانوں کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، یہ فطری امر ہے کہ اسے اس کے حال پر نہ چھوڑے اور رشد و کمال کا راستہ بھی اسے دکھائے۔ اس کے لیے خداوند عالم نے اپنے پیغمبروں کو آسمانی کتابوں کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو صحیح اور واضح راستے کی نشاندہی کریں اور ان کی خداداد صلاحیتوں کو برملا کر سکیں۔ نبوت کی بحث میں ہم نے ذکر کیا کہ انسان کی رشد و تربیت اور کمال کے حصول کے لیے صرف علم و شعور ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے قابل محسوس نمونوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی مدد سے عوام راستہ پا سکیں۔ لہذا انسانوں میں سے ہی ایسے مثالی نمونے اور تربیت کرنے والے ہوں کہ جو لوگوں کو حقیقت کے سمت ہدایت کریں اور حق کو باطل سے تشخیص دیں۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ جو آخری رسول ہیں، سب سے جامع اور کامل دین اور تعلیمات کو انسان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے جس دین کی بنیاد رکھی اور جس دین سے آپ نے لوگوں کو متعارف کرایا، وہ تمام زمانوں میں انسانوں کا ہادی اور رہنما ہے۔ یہ دین ہر زمانے اور دور کے لحاظ سے سازگار اور خاص استعداد و صلاحیت سے بہرہ مند ہے۔ اسی سبب سے تاریخ میں وہ زندہ و جاوید ہے۔ رحلت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اس سبب سے کہ اسلام اور قرآن کا روشن چراغ انسانوں کی دسترس میں تھا، اس لیے کبھی بھی ہدایت الہی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ راہ خدا کے حصول کی انسان کو پہم ضرورت کے پیش نظر اور اس امر کے پیش نظر کہ پیغمبر اسلام کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر وجود میں نہیں آئے گا، انسان کے فکری و اعتقادی مسائل کس طرح حل ہو سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ عدل و حکمت الہی کا یہ تقاضا ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت پورا کرنے والا کوئی ہادی اور رہنما ضرور موجود ہو، تاکہ کوئی بھی سرگردان نہ رہ جائے اور راہ حق کو پا سکے۔ عقل سلیم بھی یہی حکم دیتی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ان کے جانشین ہیں، ایسے افراد ہوں جو دین کے امور کی سرپرستی کر سکیں، وہ دین خدا کے محافظ ہوں، دین کو زمانے کے حالات اور تبدیلیوں کے مطابق بیان کر سکیں اور معاشرے میں دین کے اصول و احکام کو نافذ کریں۔ دوسری طرف دوست ہو یا دشمن، سبھی اس بات کے معترف ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی سربلندی کے لیے تمام تر سختیاں اور مصیبتیں برداشت کیں اور اس راہ میں کسی کوشش سے دریغ نہ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ مسلمہ طور پر ایسی شخصیت اسلام کے نوخیز پودے کو جو خطرات درپیش تھے اس کی نشو نما سے کیسے غافل رہ سکتی تھی؟ اسی مقام پر خداوند عالم کی جانب سے ایسے افراد کو مکتب اسلام و امت مسلمہ کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالنے پر مامور کیا گیا کہ جو اس کام کے لیے شائستہ اور لائق تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں، جو حدیث ثقلین سے معروف ہے، اپنے بعد امت مسلمہ کے لیے دو اہم مرجع کی جانب رہنمائی فرمائی ہے، ایک کتاب خدا اور دوسرے ان کی عترت اور اہل بیت۔ حدیث ثقلین ان معتبر اور مستند احادیث میں سے ہے کہ جسے مسلم علماء اور دانشوروں نے پیغمبر خدا سے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا اہل سنت کے اہم منابع میں بھی ذکر ہوا ہے۔ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اس حدیث کو تواتر اور اعتبار کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں حدیث ثقلین کو جابر بن عبداللہ انصاری کے توسط سے یوں نقل کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حج کے دوران عرفے کے روز ایسی حالت میں، جبکہ آپ ناقے پر سوار تھے، عوام کے لیے خطبہ فرما رہے تھے۔ اس وقت میں نے سنا کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر اسے اپنا لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب خدا اور دوسرے میری عترت ہے۔ حدیث کا متن اس طرح سے ہے، میں تمہارے درمیان دو بھاری اور گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک ہو گئے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب خدا اور دوسری میری عترت اور اہل بیت ہیں، اور میری یہ دونوں یادگاریں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ روز قیامت حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں۔ مسلم دانشوروں اور محققین نے اس حدیث کو تقریباً 30 صحابہ کرام سے منسوب کیا ہے۔ شیعہ اور سنی محدثین و مورخین کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات، حتیٰ اپنی عمر مبارک کے حساس لمحات میں، عوام کی توجہ ان دو اہم مرجع یعنی قرآن و عترت سے گہرا رابطہ قائم کرنے پر مبذول کی اور اس طرح سے مستقبل کے راستے کا تعین کیا۔ البتہ شکل حدیث اور حدیث کی عبارت میں کچھ فرق بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ سب مضمون کے اعتبار سے ایک ہی مفہوم کو بیان کر رہے ہیں کہ جو قرآن اور خاندان پیغمبر کے درمیان گہرے رابطے کی نشاندہی اور ان دونوں کے درمیان مکمل وابستگی پر تاکید کرتے ہیں۔ مورخین کا ماننا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو مختلف مقامات اور حالات میں بیان فرمایا ہے، اور بارہا اس حدیث کو بیان کرنا اس مسئلے کی بے انتہا اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے۔ اہل سنت کے ایک فقیہ اور دانشور ابن حجر مکی اپنی کتاب السوائق المحرقہ میں لکھتے ہیں، اس روایت کو متعدد طریقوں سے نقل کیا گیا ہے۔ بعض میں کہا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے روز عرفہ اپنے آخری حج میں بیان فرمایا۔ بعض نے کہا ہے کہ مدینے میں بیماری کے وقت فرمایا کہ جب آپ کا حجرہ اصحاب سے بھرا ہوا تھا، اور ایک مقام پر کہا گیا ہے کہ غدیر خم میں، اور ایک جگہ کہا گیا ہے کہ طائف سے واپسی کے وقت بیان فرمایا۔ ابن حجر مزید لکھتے ہیں کہ ان میں آپس میں کوئی منافات یا تضاد نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایک بات جو پیغمبر نے کسی مقام پر کہی ہو وہ دوسری جگہ پر بھی ارشاد فرمائی ہو، بلکہ یہ تو اس کی اہمیت کی بنیاد پر ہے کہ جو قرآن کریم اور آپ کی اطرت کو حاصل ہے۔ ابن حجر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ غور کیجئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور اطرت کو، کہ جو آپ کے خاندان کے اور قریبی افراد ہیں، ثقلین یعنی دو گراں بہا چیز سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ ثقل ہر وہ بھاری اور نفیس شے ہوتی ہے جو خراب ہونے اور تباہ ہونے سے محفوظ رہے۔ پیغمبر نے یہ تعبیر اس جہت سے فرمائی ہے کہ قرآن اور اطرت دینی علوم اور اسرار و حکمت اور شرعی احکام کا مخزن ہے، اسی لیے پیغمبر نے عوام اور مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ ان دونوں کی اقتدا کریں اور سب کچھ ان دونوں سے ہی حاصل کریں۔ اب یہ سوال پیش آتا ہے کہ کیوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے بعد اپنے اہل بیت کو لوگوں کی ہدایت اور رستگاری اور سعادت کا سرچشمہ قرار دیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند عالم کی جانب سے ایسی کتاب لائے جو ہدایت بشر کے لیے جامع اصول و قوانین کی حامل ہے اور قیامت تک لوگوں کے لیے ہادی و رہنما ہے۔ قرآن آیات اسلام کے آسمانی اصول و قوانین اور تعلیمات کا مجموعہ ہیں، اور اس کی تعلیمات انسانوں کی سعادت و خوشبختی کی ضمانت فراہم کرنے والی ہیں، لیکن قرآن کی تفسیر و تشریح کا کام ایسے افراد کے ذمے ہونا چاہیے کہ جو وحی کے زمان کو سمجھتے ہوں۔ اسی سبب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شائستہ اور لائق افراد کو آسمانی کتاب کی تفسیر اور مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے متعارف کرایا۔ ایسے افراد جو مکتب اسلام کے بانی کے نقطۂ نگاہ سے اس کام کے لیے سب سے زیادہ سزاوار ہیں۔ فطری امر ہے کہ پیغمبر خدا کے بعد ایسے ہی افراد جانشینی پیغمبر اور امت کی ہدایت کی ذمہ داری سنبھالنے والے ہیں، اور یہ ذمہ داری انہی کے کاندھوں پر ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو علم و عمل کے میدان میں ہر قسم کی خطا اور انحراف سے محفوظ ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں وہ خود بھی غلطی اور خطا کے مرتکب ہوں گے اور لوگوں کو بھی غلط راستے پر لے جائیں گے اور دین کے غلط معنی و مفہوم بتائیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شائستہ اور لائق و فائق جانشینوں کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ قرآن کی زبان اور گفتگو کو اچھی طرح سے سمجھتے اور درک کرتے ہیں، اور ان میں آیات قرآنی کو روزمرہ کے مسائل سے مطابقت دینے کی بھی بدرجہ اتم صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ در حقیقت قرآن کے ساتھ اہل بیت کو ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آسمانی کتاب قرآن کی حقیقی تفسیر و تشریح بھی وہی کر سکتا ہے جو راسخون فی العلم کا مصداق ہو، اور اس کے لیے رسول کے اہل بیت سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ در حقیقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ جو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کتاب خدا اور میری اطرت سے متمسک ہو گئے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگئے، عصر حاضر کے انسانوں کے لیے کس پیغام کا حامل ہے؟ پیغمبر خدا نے قرآن و اطرت کو دو گراں بہا اور یادگار امانت کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ قرار دیا ہے۔ اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ دونوں کا راستہ اور ہدف و مقصد ایک ہی ہے۔ ان میں ایک آسمانی قانون اور کلام خدا ہے، اور دوسرا آسمانی قوانین کو نافذ کرنے والا اور کلام خدا کی تفسیر کرنے والا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر قرآن و اطرت میں جدائی ڈالنا اور ایسے افراد اور آراء اور نظریات کی پیروی کرنا کہ جو قرآن کے رموز و حقائق سے آشنا نہیں ہیں، کج فہمی و بے راہ روی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بعبارت دیگر، پیغمبر کی اطرت سے انحراف اور دوری یقیناً انسان کی ہلاکت کا باعث بنے گی۔ تاریخ کے مطابق مسلمانوں کا زوال و انحطاط اور انحراف اس وقت سے شروع ہوا کہ جب انہوں نے قرآن و اطرت کے درمیان جدائی ڈال دی۔ اس وقت بھی بعض دھڑوں کے درمیان، کہ جو نام نہاد اسلامی دھڑے اور گروہ ہیں، انحرافات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کے انحراف کی اصل وجہ بھی قرآن و اطرت سے دوری ہے۔ سامعین، اگلے پروگرام میں بھی ہم بحث امامت سے متعلق عرائض پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے. امید ہے کہ اب تک کے سبھی اسباق پر آپ کی نظر ہوگی اور کسی حد تک فارسی زبان سے آپ نے آشنائی حاصل کر لی ہوگی. گزشتہ پروگرام میں آپ کو ہوٹل کے کمرے میں موجود کچھ چیزوں سے ہم نے آشنا کیا تھا، اور پھر آپ کو آپ کے کمرے میں اپنے دوست کا انتظار کرتے دیکھ کر ہم نے رخصت مانگ لی تھی. آج کے اس پروگرام میں ہم پہلے ریستوران اور ہوٹلز میں ملنے والے ایرانی کھانوں سے آشنا ہوں گے، اور پھر آپ کے دوست کے ہمراہ آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے کمرے میں آئیں گے. جی سامعین، تو آئیے پہلے آپ کو کچھ ایرانی کھانوں سے آشنا کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں قمر نقوی اور علی رضا سعیدی. قمر، آپ بتائیں گی کہ آپ کے پاس کن ایرانی کھانوں کے نام جو ہیں لکھے ہوئے ہیں، اور پہلا کھانا ان میں سے کون سا ہے؟
جی، پہلا کھانا ہے چلو کباب.
سعیدی، آپ اسے کس طرح کہیں گے؟
چلو کباب.
جی، چلو کباب ایرانی مشہور کھانا ہے جو عام طور پر ہر ایرانی ریستوران میں دستیاب ہے. دوسرا نام کیا ہے؟
چلو مرغ.
چلو مرغ.
جی، چلو مرغ. یہ کھانا بھی عام طور پر ایرانی ریستورانوں میں دستیاب ہوتا ہے، اور چلو کباب کے بعد اس کا دوسرا نمبر آتا ہے.
چلو برگ.
چلو برگ.
جی، یہ بھی کھانا گوشت سے بنا ہوتا ہے، اور جو کھانے بھی اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان میں سب میں چاولوں کا استعمال عام طور پر ہے. اگلا کھانا کیا ہے؟
چلو ماہی.
چلو ماہی.
جی ہاں، ماہی مچھلی کو کہتے ہیں، اور یہ کھانا یعنی چاول مچھلی. جی.
چلو گوشت.
چلو گوشت.
جی، آپ تلفظ پر بھی توجہ رکھیے، چلو گوشت. یہ کھانا چاول اور گوشت پر مشتمل ہے.
چلو ماہیچے.
چلو ماہیچے.
جی، چلو ماہیچے، اور اس میں چے کے آخر میں چھوٹی استعمال ہوئی ہے، آپ اسے بڑیے کے ساتھ تلفظ کیجئے، چلو ماہیچے. یہ کھانا جو ہے بکرے کے گوشت کی پنڈلی اور چاولوں پر مشتمل ہوتا ہے. اگلا نام کیا ہے؟
قورمہ سبزی.
قورمہ سبزی.
جی، قورمہ سبزی یا قورمہ سبزی. علی رضا سعیدی نے اس کا تلفظ قورمہ سبزی کیا، قمر نقوی نے اس کو کہا قورمہ سبزی. اس کے آخر میں بھی جو ہے چھوٹی ہے کا استعمال ہوا ہے، اور ہم بتا چکے ہیں کہ چھوٹی ہے جو ہے اسے ہائے غیر ملفوظ کہتے ہیں، اور اسے اردو میں بڑی یہ کی طرح تلفظ کیا جاتا ہے. جی، اور کیا آپ کے پاس کھانے موجود ہیں قمر نقوی؟
جی، خورشت قیمہ.
خورشت قیمہ.
جی، یہ جو ہے گوشت اور دال پر مشتمل ایک کھانا ہے، اور یہ بھی عام طور پر چاولوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے.
آب گوشت.
آب گوشت.
جی، یہ کھانا ایک روایتی کھانا ہے، اور ایک مخصوص انداز میں سے تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے کھانے کا بھی اپنا ایک مخصوص انداز ہے. آپ ایران آئیں گے تو یقیناً نزدیک سے دیکھیں گے. یہاں ایک اور بات کی یاد دہانی کرا دیں کہ ایرانی ریستورانوں میں آپ کو جو بھی کھانا ملے گا وہ چاول کے بغیر نہیں ہوگا. البتہ روٹی دسترخوان پر ضرور رکھی جاتی ہے، لیکن عام طور پر اس کے ساتھ کھانے کے لیے کسی قسم کا کوئی سالن وغیرہ نہیں ہوتا. صرف نان کباب ایک ایسی غذا ہے کہ جو روٹی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، اور اس کے عام طور پر اپنے مخصوص ریستوران ہوا کرتے ہیں. سامعین، اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آپ کے ہوٹل کے کمرے میں، جہاں آپ منتظر ہیں اپنے مہمان کے. مہمان کی آمد پر آپ کے اور اس کے درمیان جن مکالمات کا تبادلہ ہوتا ہے ان پر توجہ کیجیے، اور اپنے پاس نوٹ کرنے کے لیے کاغذ قلم سنبھال لیجیے.
سلام.
سلام.
جی سامین، آپ نے سنا سلام کا لفظ استعمال کیا گیا. ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اختصار کے ساتھ یہاں سلام علیکم یا السلام علیکم کی بجائے سلام کہہ کر ہی اختصار سے کام لیا جاتا ہے. جی،
خوش آمدید.
متشکرم.
جی، آپ نے سنا خوش آمدید کہا گیا مہمان کو، اور مہمان نے متشکرم کہہ کے شکریہ ادا کیا.
سلام، حال شما چطور است؟
من خوبم.
جی، آپ نے پوچھا سلام، حال شما چطور است، یعنی اپنے مہمان سے آپ نے سلام کیا اور پوچھا کہ آپ کے کیا حال ہیں. جواب میں مہمان کیا کہتا ہے، آئیے سنیے.
من خوبم.
میں ٹھیک ہوں یا خیریت سے ہوں.
دیر آمدید.
بلے، معذرت میخوام، ترافیک بود.
جی، آپ نے پوچھا اپنے مہمان سے کہ آپ دیر سے تشریف لائے یا دیر سے آئے. مہمان نے جواب میں کیا کہا، ایک بار پھر سنیے.
بلے، معذرت میخوام، ترافیک بود.
جی، مہمان نے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، چونکہ ٹریفک زیادہ تھی اسی لیے دیر ہوئی، یہ وجہ بتائی اس نے. جی،
خواہش میکنم.
جی، آپ نے اپنے مہمان کی عذرخواہی کے جواب میں کہا، کوئی بات نہیں. سامنے یہ ابتدائی کلمات تھے جو عام طور پر دو افراد کے درمیان ملاقات کی صورت میں رد و بدل ہوتے ہیں. یہ وہی کلمات ہیں کہ جنہیں ہم اپنے گزشتہ کئی پروگراموں میں آپ کو گوش گزار کر چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ان ابتدائی کلمات سے کس طرح استفادہ کرتے ہیں اور فارسی بول چال کے لیے اپنی توانائی کو کس طرح بڑھاتے ہیں. اگلے ہفتے سے ہم فارسی بول چال کا ابتدائی سلسلہ پھر سے شروع کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. ایٹمی معاملے پر ایران اور امریکہ کے بالواسطہ مذاکرات کا اگلا دور ہفتے کو روم میں. روم میں یورینیم کی افسودگی کے حق پر کوئی بات نہیں ہوگی، ایران کا اعلان. غزہ پر غاصب صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، مزید 10 فلسطینی شہید. ہندوستان میں وقف قانون کے خلاف 70 سے زیادہ شکایتوں کی سماعت. شکایت کرنے والوں کی دلیلیں قانون و آئین کی خلاف ورزی، سماعت کل تک کے لیے ملتوی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بی این پی اختر مینگل پارٹی کا 20 دن سے جاری دھرنا ختم. اور یمن کے مختلف علاقوں پر امریکی جنگی طیاروں کے کم از کم 22 حملے، رہائشی علاقے اور شہری مراکز نشانہ. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ایٹمی معاملے پر ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا اگلا دور سنیچر کو روم میں ہوگا، تاہم ایران کا کہنا ہے کہ یورینیم کی افسودگی معاملے پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ایٹمی معاملے پر ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا اگلا دور اٹلی کے دارالحکومت روم میں ہوگا۔ ہمارے نمائندے نے ایران کے اعلی سرکاری ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ پہلے دور کی طرح دوسرے دور کے بالواسطہ مذاکرات کی میزبانی بھی عمان کی وزارت خارجہ ہی کرے گی۔ اس سے پہلے بعض خبروں میں یہ کہا گیا تھا کہ مذاکرات کا اگلا دور بھی مسقط میں ہوگا۔ اس درمیان ایران کے وزیر خارجہ نے واضح کر دیا ہے کہ بالواسطہ مذاکرات میں یورینیم کی افسودگی کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے کابینہ کے اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کے دوران ایران پر دباؤ کی مہم کے بارے میں کہا کہ دباؤ کے ذریعے کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر بدھ کے روز ہونے والے صہیونی حکومت کے حملوں میں کم از کم 23 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوج نے یرموک کیمپ اور خان یونس سمیت غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی، جس کے دوران 23 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ان حملوں میں 2 فلسطینی مغربی خان یونس کے المواسی علاقے میں شہید ہوئے ہیں۔ المواسی ان علاقوں میں شامل ہے جنہیں صہیونیوں نے محفوظ علاقہ قرار دیا ہے۔ ایک اور حملے میں غزہ شہر کے یرموک اسٹیڈیم پر بمباری کی گئی، جو ہزاروں فلسطینی پناہ گزینوں کی جائے پناہ ہے۔ جائے بقوا پر موجود الجزیرہ کے نمائندے کے مطابق فلسطینی شہری دفاع کے امدادی کارکن 2 شہیدوں کی لاشیں نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس حملے میں 7 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسی دوران مقامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کی پٹی میں واقع رفا شہر کے شمال میں رہائشی عمارتوں کو بھی دھماکے سے اڑا دیا۔ اس کے علاوہ بھی فلسطینی رہائشی علاقوں اور کیمپوں پر صہیونیوں نے بمباری کی ہے۔ ادھر غزہ کی وزارت صحت نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں بدھ کے روز صہیونی مظالم کے دوران کم از کم 23 شہریوں کے شہید ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ تاہم خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شہدا کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے 70% غزہ کو زبردستی خالی کرنے کا حکم، یا اسرائیلی فوج نے اس کو ممنوع علاقہ قرار دے دیا ہے، جبکہ ایران نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی جرائم کی روک تھام کے لیے فوری اقدام کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے اپنے سماجی رابطے کے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ ہمیں بڑی تشویش ہے، کیونکہ امداد پہنچانے کا سلسلہ بدستور رکا ہوا ہے اور اس کے نتائج بہت تباہ کن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عام شہریوں کا احترام اور ان کی حفاظت نیز انہیں زندہ رہنے کے لیے ابتدائی ضرورت کی چیزیں ہر حال میں فراہم کرنی ضروری ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ غزہ میں جو اسرائیلی جنگی قیدی رکھے گئے ہیں وہ فوری اور غیر مشروط طور پر آزاد کیے جائیں، اور غزہ میں بلا تاخیر جنگ بندی نافذ کی جائے۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جاری جرائم کی شدید مذمت کی ہے۔ مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں اضافے اور معصوم بچوں اور خواتین کے وحشیانہ قتل عام کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے بین الاقوامی اداروں کی متعدد حالیہ دستاویزی رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری غزہ میں نسل کشی کے جرائم کی روک تھام کے لیے فوری اقدام کرے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ صہیونی حکام اور پالیسی سازوں کو ان جرائم کے ارتکاب پر عالمی عدالت انصاف میں سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے تمام حکومتوں، بین الاقوامی تنظیموں اور انسانی حقوق کے اداروں، بالخصوص سلامتی کونسل سے اس نسل کشی اور معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کو روکنے کے لیے فیصلہ کن اور فوری اقدام کا مطالبہ کیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے اوقاف کی املاک کے بارے میں حکومتی قانون کے خلاف 70 سے زیادہ شکایتوں پر ہندوستانی سپریم کورٹ میں بدھ کے روز سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی والی بینچ میں یہ سماعت ہوئی، جس میں شکایت کرنے والے وکلاء نے اپنی دلیلیں پیش کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت قرار دیا اور کہا کہ یہ قانون آئین کی دفعہ 26 کی خلاف ورزی ہے۔ شکایت کرنے والوں کے وکیل کپیل سبل نے وقف بورڈ میں غیر مسلموں کو شامل کیے جانے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہندوؤں، سکھوں اور دیگر مذاہب کے مذہبی مقامات کی کمیٹیوں میں صرف انہی مذاہب کے لوگ ہیں۔ شکایت کرنے والوں کے وکیل نے کہا کہ یہ 20 کروڑ سے زیادہ ہندوستانی مسلمانوں کے حقوق ان سے چھیننے کا معاملہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہبی معاملات کو چلانے کا حق اسی مذہب کے لوگوں کا ہے۔ وقف ترمیمی قانون کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے سخت سوالات بھی کیے۔ عدالت نے خاص طور پر وقف بائی یوزر املاک اور مرکزی وقف کونسل میں غیر مسلم ارکان کی شمولیت سے متعلق دفعات پر اعتراض ظاہر کیا۔ بینچ نے واضح طور پر کہا کہ وقف بورڈ میں صرف مسلمان ارکان ہونے چاہیے۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے پوچھا کہ اگر وہ وقف بورڈ میں غیر مسلموں کو جگہ دینا چاہتی ہے تو کیا اسی منطق کے تحت مسلمانوں کو ہندو مذہبی بورڈوں میں شامل کیا جائے گا۔ سینئر وکیل کپل سبل نے کہا کہ نیا قانون آئین کے آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو ہر مذہب کو اپنے مذہبی امور خود چلانے کی آزادی دیتا ہے۔ کپل سبل نے کہا کہ ترمیمی قانون میں ضلع مجسٹریٹ کلکٹر کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ غیر آئینی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کلکٹر حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے اور اگر وہ انصاف کرنے کا اختیار حاصل کر لے تو یہ غیر جانبداری کے اصول کے خلاف ہے۔ عدالت نے یہ اندیہ دیا کہ وہ اس مقدمے میں دو عبوری احکامات جاری کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ایک، وقف بورڈ میں تمام ارکان مسلمان ہوں گے صرف عہدے کے مطابق شامل افسران کے علاوہ۔ دوسرا، جب تک کیس زیر سماعت ہے حکومت ایسی کوئی کارروائی نہ کرے جس سے بائی یوزر وقف جائیدادوں کو منسوخ کیا جا سکے۔ عدالت نے کہا کہ اس معاملے میں اگلی سماعت 17 اپریل بروز جمعرات 2 پہر 2 بجے ہوگی۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں وقف قانون کی منظوری کے بعد پورے ملک میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور خاص طور پر ریاست مغربی بنگال میں شدید مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے اردو کے بارے میں تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ اردو عوام کی زبان ہے، اسے کسی مذہب سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سپریم کورٹ نے مہاراشٹر کی ایک میونسپل کونسل کے نام کے سائن بورڈ پر اردو کے استعمال کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ اردو عوام کی زبان ہے، اسے کسی مذہب سے نہیں جوڑا جا سکتا، اور یہ کہ مہاراشٹر میں مراٹھی کے ساتھ اس کے استعمال پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے پاتور شہر کی سابق کونسلر ورشا تائی سنجے باگڑے کی درخواست مسترد کر دی، جنہوں نے پاتور میونسپل کونسل کے سائن بورڈ پر اردو کے استعمال کو چیلنج کیا تھا۔ جسٹس سدھانشو دھولیا اور جسٹس کے ونود چندرن کی بینچ نے کہا کہ اردو اور مراٹھی کو آئین کے تحت یکساں درجہ حاصل ہے۔ عدالت نے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا کہ مہاراشٹر میں سائن بورڈوں پر صرف مراٹھی کا استعمال ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں پیدا ہونے کے باوجود اردو کو مسلمانوں سے جوڑا گیا، جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ عدالت عظمیٰ نے ہندی کو ہندوؤں اور اردو کو مسلمانوں سے جوڑنے کے لیے نو آبادیاتی طاقتوں کو بھی ذمہ دار قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اردو کے عروج و زوال پر تفصیلی بحث کا موضوع نہیں ہے، بحث کا موقع نہیں ہے، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہندی اور اردو کے اس امتزاج کو دونوں طرف کے سخت گیر عناصر نے روکا اور ہندی میں سنسکرت کے زیادہ الفاظ شامل کیے گئے اور اردو میں فارسی کے۔ نو آبادیاتی طاقتوں نے اردو اور ہندی کے درمیان تقسیم پیدا کی اور مذہبی بنیادوں پر فائدہ اٹھایا۔ اردو کو مسلمانوں اور ہندو کو اور ہندی کو ہندوؤں سے جوڑ دیا گیا۔ ہندی کو ہندوؤں کی اور اردو کو مسلمانوں کی زبان سمجھا گیا، جو حقیقت سے ایک افسوسناک انحراف ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہندوستانی سپریم کورٹ نے کہا کہ اردو ہندوستانی سرزمین پر جنم لینے والی ایک ہند آریائی زبان ہے، جو صدیوں کے ثقافتی امتزاج سے پروان چڑھی۔ صدیوں تک اس نے بہت زیادہ نفاست حاصل کی اور کئی مشہور شعرا کی پسندیدہ زبان بنی۔ پاکستان کی بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی نے مستونگ لکپاس پر 20 دن سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل نے بدھ کے روز کہا کہ کوئٹہ میں 18 اپریل کو بی این پی کی مرکزی کابینہ کے اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اختر مینگل نے مختلف اضلاع میں ریلیاں نکالنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ دھرنے کے دوران کوئٹہ میں کچھ دن تک موبائل فون پر ڈیٹا انٹرنیٹ سروس بھی معطل تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا تھا۔ پارٹی سربراہ سردار اختر مینگل کی قیادت میں دھرنے کے شرکا کا مطالبہ تھا کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت بلوچ یکجہتی کمیٹی کی تمام گرفتار خاتون کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ پاک افغان مشترکہ رابطہ کمیٹی جے سی سی کے 7ویں اجلاس میں اسلام آباد اور کابل سیکورٹی اور سرحدی امور پر اہم بات چیت کریں گے، جس کا انعقاد کابل میں شیڈول ہے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، جس میں فوجی اور انٹیلیجنس حکام دونوں شامل ہیں، جبکہ ترجمان افغان حکومت ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا ہے کہ افغان نائب وزیر دفاع ملا عبد القیوم ذاکر اجلاس کی قیادت کریں گے۔ ایک طویل وقفے کے بعد اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے پاکستانی وفد بدھ کو کابل پہنچا۔ جے سی سی کا آخری اجلاس جنوری سن 2024 کے اوائل میں اسلام آباد میں ہوا تھا۔ افغان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ دونوں فریق ڈیورینڈ لائن پر ممکنہ تنازعات کے حل اور دونوں اطراف کے لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرنے پر بات کریں گے۔ یہ اجلاس دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان منعقد ہو رہا ہے، جس کی وجہ افغان مہاجرین کی ملک بدری سرحد پر جھڑپوں اور 2021 میں طالبان کے افغانستان پر اقتدار حاصل کرنے کے بعد سے پاکستان کے اندر مسلح گروہوں کی بڑھتی ہوئی دہشت گردی شامل ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ ان مسلح گروہوں کی افغان سرزمین پر محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ اس دعوے کی افغان حکام تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی افغان سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ پاکستانی حکام کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی اور دیگر مسلح گروہوں کے معاملے کو پاک افغان تعلقات میں ایک بڑی رکاوٹ قرار دیتے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں پر کم از کم 22 فضائی حملے کیے ہیں۔ یمنی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ امریکی جنگی طیاروں نے صوبہ سعدہ کے آل سالم علاقے پر کم از کم 10 بار بمباری کی ہے۔ اسی طرح مشرقی سادا کے خلاف 3 حملے، مغربی البیضہ میں الزہرا کے علاقے پر 3 حملے، شمالی البیضہ میں الجریف علاقے پر 2 حملے اور شمالی سنا پر 4 بار حملے کیے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ اور برطانیہ صہیونی حکومت کی حمایت میں 15 مارچ 2025 سے یمن کے خلاف فضائی حملے کر رہے ہیں، جن میں ملک کے رہائشی علاقوں اور شہری مراکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مالدیپ نے ملک میں اسرائیلیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مالدیپ نے غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف احتجاج اور فلسطینی عوام کے ساتھ پختہ یکجہتی کے اظہار کے طور پر یہ قدم اٹھایا ہے۔ مالدیپ کے صدر محمد معزو نے پیر کو مالدیپ کی پارلیمنٹ پیپلز مجلس سے منظور ہونے کے بعد اس قانون پر دستخط کر دیے۔ واضح رہے کہ معزو کی کابینہ نے جون 2024 میں اسرائیل کے فلسطین پر حملے بند ہونے تک اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والے تمام افراد کے داخلے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ قانون سازی تعطل کا شکار ہو گئی تھی۔ مئی 2024 میں مرکزی حزب اختلاف مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن پارلیمان میکائل احمد نسیم نے ملک کے امیگریشن ایکٹ میں ترمیم کے لیے بل پیش کیا تھا۔ کابینہ نے اس کے بعد اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والوں پر، جن میں دوہری شہریت رکھنے والے بھی شامل ہیں، پابندی عائد کرنے کے لیے قوانین میں تبدیلی کرنے کا فیصلہ کیا۔ کئی ترامیم کے بعد یہ بل 300 دن سے زیادہ عرصے کے بعد رواں ہفتے منظور ہوا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مسئلہ فلسطین ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پر اپنی جارحیت کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے، اور غزہ کے اسپتالوں تک کو بھی اس نے نہیں بخشا ہے، اور آخری جو اس کا فعال ہسپتال تھا اس کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا، جس پر پوری دنیا کے اندر بہت ہی شدید رد عمل ظاہر ہوا ہے۔ پاکستان ہو یا بنگلہ دیش، ایران ہو یا برطانیہ یا دنیا کے دوسرے ممالک، تمام جگہوں پر صہیونی حکومت کی مذمت میں اور فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ پہلے اسی حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
غزہ ایک عرصے سے لہو لہو ہے۔ چاروں طرف سے محصور اس چھوٹے سے خطے میں انسانیت کے دامن کو تار تار کیا جا رہا ہے، لیکن اگر اس کے خلاف کہیں سے کوئی اگر آواز اٹھتی بھی ہے تو صرف نقار خانے میں طوطی کی آواز کی حیثیت رکھتی ہے۔ جبکہ غاصب صہیونی حکومت دنیا میں ہونے والے تمام تر اعتراض اور احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکی اور اپنے مغربی آقاؤں کی حمایت سے غزہ پر اپنی جارحیت نہ صرف یہ کہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہے، بلکہ اس میں روز بروز شدت آتی جا رہی ہے۔ صہیونی فوج کی شدید بمباری سے 6 بھائیوں سمیت مزید 37 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے غزہ کے آخری مکمل طور پر فعال ہسپتال کو بھی تباہ کر دیا۔ غزہ پٹی پر صہیونی جارحیت میں اسپتالوں اور طبی مراکز کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دراصل اکتوبر 2023 سے ہی غزہ کے اسپتال اور طبی مراکز صہیونی جارحیت کا نشانہ بنتے آئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت مختلف قسم کے فضول بہانوں سے غزہ کے طبی مراکز پر بمباری کرتی آئی ہے، جبکہ آزاد ذرائع اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں نے ان دعووں کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کی ترجمان نے کہا ہے کہ سین حکومت طبی امداد کو غزہ پٹی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی ترجمان مارگریٹ ہیرس نے غزہ میں علاج معالجے کے سامان کی قلت پر خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں ادویات اور طبی آلات کی شدید کمی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مسلسل بمباری کے زخمیوں کے علاج کے لیے طبی امداد پہنچائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سین حکومت انسانی بحران کے باوجود طبی امداد کو غزہ میں داخل نہیں ہونے دے رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم غزہ کے عام شہریوں خصوصاً بچوں کی بھوک کے بارے میں بہت فکر مند ہیں، وہاں کے لوگ صاف پانی تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ تقریباً تمام تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ غاصب سین حکومت غزہ کے اسپتالوں اور طبی مراکز کو جان بوجھ کر تباہ کر رہی ہے، جس کا واحد مقصد غزہ کے فلسطینیوں کو جبری طور پر یہاں سے جلا وطن کرنا ہے۔ غاصب سین حکومت چاہتی ہے کہ غزہ میں کسی قسم کی کوئی سہولت باقی نہ رہے اور یہ علاقہ زندگی کے قابل ہی نہ رہے، تاکہ فلسطینی یہاں سے نکل جانے پر مجبور ہو جائیں۔ لہٰذا صہیونی فوج غزہ سے فلسطینیوں کا نسلی صفائی کرنے کی خاطر پانی اور بجلی کے انفراسٹرکچر اور طبی مراکز کو تباہ کرنے میں مصروف ہے۔ ادھر تحریک انصار اللہ یمن کے سیاسی دفتر نے مکمل طور پر فلسطینی عوام کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ حملوں کو روکنے اور فلسطینی عوام کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ انصار اللہ کے سیاسی دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کی غزہ سے جبری بے دخلی اور ہجرت کے منصوبوں کا تسلسل فلسطینی قوم کو مزاحمت اور استقامت سے روک نہیں سکتا۔ انصار اللہ نے بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں جاری نسل کشی کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، جیسا کہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ غاصب صہیونی حکومت اس وقت غزہ کو بھرپور جارحیت کا نشانہ بنا رہی ہے اور انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا ہے، اور پوری دنیا اس پر، خاص طور پر جو عالمی ادارے ہیں وہ صرف زبانی اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور بعض ممالک نے تو بھرپور طریقے سے غاصب صہیونی حکومت کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جن میں مغرب ممالک اور امریکہ سر فہرست ہیں۔ اور اگر امریکہ کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے نہ صرف یہ کہ صہیونی حکومت کی ہر محاذ پر، ہر سطح پر، ہر جگہ پر بھرپور حمایت کی ہے، بلکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہتھیاروں کے شعبے میں بھی اس کی بھرپور مدد کر کے وہ غزہ کے مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی میں برابر کا شریک رہا ہے۔ اور حال ہی میں ابھی یہ رپورٹیں آئی ہیں کہ صہیونی حکومت کی جو فوجی گاڑیاں ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے امریکہ نے $18 کروڑ کے انجن فوجی گاڑیوں کے غاصب صہیونی حکومت کو فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے اس کی فوجی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور ٹرمپ صاحب نے آنے کے بعد، جیسا کہ آپ کو پتا ہے، کہ $3 سے $4 ارب کی ہتھیاروں کی امداد دینے کا اعلان کیا تھا، جو غاصب صہیونی حکومت کو پہنچ چکی ہے، اور اس کے تباہ کن بم بھی اس وقت امریکہ کے بنائے ہوئے امریکی ساختہ صہیونی حکومت استعمال کر رہی ہے اور غزہ کے اسپتالوں تک کو نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اس کا مقصد، جیسے کہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے، کہ غزہ کے عوام کو اتنا زیادہ مشکلات سے دوچار کر دینا ہے کہ غزہ کے عوام وہاں سے کوچ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے سم رضا صاحب سے، پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں، ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے۔ عاصم رضا صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاروق چوہان بول رہا ہوں جی، لاہور پاکستان سے۔
جی بہت 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 خوش آمدید پروگرام میں آپ کا، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ محمد فاروق چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور عاصم رضا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عاصم رضا صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت غاصب صہیونی حکومت نے جو غزہ پر جارحیت کا سلسلہ جاری تھا اس میں مزید شدت پیدا کر دی ہے، اور آخری اسپتال جو فعال تھا غزہ کے اندر اس کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دی، جس کی پوری دنیا میں مذمت کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے صہیونی حکومت کے ان اقدامات کے بارے میں؟
جی جی، میں نے کہا یہ دنیا میں ایک شفافیت کی مثال قائم ہو رہی ہے۔ صہیونی جو بمباری، آخری اسپتال کو بھی تباہ کیا گیا اور عالمی رائے عامہ چپ بیٹھی ہوئی ہے، اگر بول رہی ہے تو ایکشن کوئی نہیں ہو رہا۔ تو میرا سوال یہ ہے پوری عالمی دنیا سے کہ اگر یہ بم تمہاری اولادوں پر، تمہارے بچوں پر، تمہارے گھروں پر، تمہاری مسجدوں پر، یا تمہارے چرچ پر، یا تمہارے مندروں پر، یا کہیں اور گرائے جائیں، معصوم بچے مارے جائیں، اتنی ہلاکتیں اتنی شہادتیں تمہارے ملک میں کی جائیں تو تم کیا کرو گے؟ بات تو یہ آتی ہے کہ ہم صرف بول رہے ہیں، ہمیں عملاً اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا تین درجات ہیں کہ ہاتھ سے روکو طاقت ہے، ورنہ زبان سے برا جانو، اور آخری درجہ دل میں برا جانو۔ تو ہماری جو آخری درجے والی بات ہے نا، ہمیں لگتا ہے کچھ عرصے بعد ہم مسلم امہ کو صرف دل کے اندر برا جاننے والی بات رہ جائے گی۔ ابھی تھوڑی بہت جو زبان ہلا لیتے ہیں ویسا ہوگا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جی سہونی ریاست کے اوپر میں کہتا ہوں کہ آخری حد تک جتنا دباؤ ڈالنے والے ایران ہو یا پاکستان کی جانب سے کہا جا رہا ہو، یہ صرف کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں پوری دنیا کو ہلانا ہوگا، جھنجھوڑنا ہوگا۔ اگر 9/11 کے بعد پوری دنیا میں جنگ چھیڑ دی گئی تھی جس میں چند ہزار لوگ مرے تھے، جو کہ وہ بھی امریکہ کی طرف سے ایک جسے کہتے ہیں فکٹیشیس ریکارڈ تھا، تو آپ جو ہزاروں فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ کئی جنگیں شروع ہو سکتی ہیں، کئی ممالک کو ہم تباہ و برباد کر سکتے ہیں اس چکر میں جو اسرائیل کو سپورٹ کرے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ معصوم جانوں سے کھیلیں، اسپتالوں کو اڑائے اور اس کے آپ بات دندناتے پھرے؟ تو افسوسناک مقام ہے مسلم امہ کے لیے بھی، اور ان ممالک ہم سے اچھے تو وہ غیار کے لوگ ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں، جنہوں نے جا کے انٹرنیشنل وار کرائم میں جا کے کیس دائر کیا۔ ساؤتھ افریقہ کی بات کریں اور دوسرے ممالک کی بات کریں، تو اس پہ جتنا افسوس کیا جائے میرے بھائی کم ہے۔
جی بہت شکریہ عاصم صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام عباس حیدری، سینئر ترجمہ نگار ہیں۔ حیدری صاحب خوش آمدید۔
بہت شکریہ سر۔
حیدری صاحب، غزہ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جارحیت میں مزید شدت پیدا کر دی۔ گزشتہ 1.5 سال سے یہ جارحیت جاری ہے، لیکن اب جو ہے وہ پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف بھیسی بھی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسفر دیکھیں، 15 مہینے کی جو جارحیت تھی اسرائیل کی وہ ایک طرف، اور اب جو تقریباً کوئی 45 دن سے جو جاری جاریت ہے وہ دوسری جانب۔ لیکن ہم اس تمام صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ وہ امریکہ جو عالمی سطح پر جو ہے وہ جنگ بندی کا جو ہے مطالبہ کر رہا تھا، جنگ بندی کے نعرے سے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے برسر اقتدار آئے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جانبہ حمایت کا اعلان کیا ہے غاصب صہیونی حکومت کے لیے، ان تمام چیزوں کے باوجود کہ جس طریقے سے غاصب صہیونی حکومت نے جو ہے چڑھائی کی ہے غزہ پر اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ دیکھیں جنگ بندی کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے، اس جنگ بندی میں جو قطر میں معاہدہ طے پایا تھا جس میں مصر بھی شامل تھے، اردن بھی شامل تھے، دوسرے ممالک بھی شامل تھے، اس میں واضح طور پر جو ہے غاصب صہیونی حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو قیدیوں کا تبادلہ ہوگا اس کے بعد سے جو ہے ہم جارحیت نہیں کریں گے بلکہ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نہ فقط جو ہے جنگ بندی جو معاہدے کی جو ہے اس میں وہ ایکسٹینڈ ہوئی، بلکہ جو ہے غاصب صہیونی حکومت نے جارحیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، اور آپ نے دیکھا کہ غزہ جو ایک ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا تھا، اس پر جو ہے اس نے مزید جو ہے جارحیت کی، اور ملبے میں جو لوگ زندگی گزار رہے تھے جو خیموں میں تھے ان پر جو ہے انہوں نے جارحیت کی، اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ 45, 50, 60, 70 جو ہے وہ فلسطین شہید ہو رہے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو 2-3 ہسپتال وہاں غزہ میں بچے تھے جس میں جو ہے وہ زخمیوں کا علاج ہو رہا تھا، خاص طور سے جو معصوم اور بچے تھے ان کا علاج معالجہ ہو رہا تھا، اس پر جو ہے ایک مرتبہ پھر اس نے جارحیت کی اور بڑے پیمانے پر تباہی کی، اور غزہ میں اس وقت کوئی بھی ہسپتال جو ہے وہ باقی نہیں بچا ہے۔
صحیح،
غازی صہیونی حکومت کی جارحیت کی وجہ سے تمام ہسپتال جو ہے وہ نابود ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے اس وقت علاج معالجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی تو اسفر،
جی
یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہے، اس پر ایک مرتبہ پھر جو ہے غاصب صہیونی حکومت نے یہ کہا ہے کہ حماس سے کہ آپ جنگ بندی کے لیے جو ہے ایک معاہدہ کریں، اور آپ نے دیکھا کہ مصر میں جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے مذاکرات بھی ہوئے تھے، لیکن حماس نے یہ کہا کہ جب تک جو ہے غزہ پر جارحیت بند نہ ہوگی، جب تک جو ہے وہاں سے غاصب صہیونی فوجیوں کا انخلاء نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے ہم غاصب صہیونی حکومت کے کسی بھی مطالبے کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ غاصب صہیونی حکومت نے ماضی میں جتنے بھی وعدے کیے تھے سب سے وہ منحرف ہو گئی ہے، اور غاصب صہیونی حکومت وہ حکومت ہے اس وقت جو ہے تلوار کی نوک پر یعنی ہتھیاروں کے بل پر جو ہے اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کر رہا ہے اور غاصب سے انہیں حکومت نے حماس یہ کہا ہے کہ آپ جو قیدی ہمارے ہیں اسے رہا کر دیں. حماس نے یہ کہا کہ ہم رہا کریں گے لیکن اس صورت میں کہ آپ غزہ سے انخلا کر دیں اور جنگ بندی معاہدے پر جو ہے عمل کریں اور جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ عمل میں آئے, بصورت دیگر جو ہے ہم اس سے جو ہے انکار کریں گے.
صحیح آصف رضا صاحب, ایک طرف صہیونی حکومت کی جارحیت جاری ہے غزہ میں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ اب حماس پر ایک آپشن بھی اس کو دے رہی ہے, جنگ بندی معاہدے کی بات کر رہی ہے اور اپنے قیدیوں کو آزاد کرانے کی بات کر رہی ہے. حماس نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تمام قیدیوں کو ایک ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن ایک جنگ بندی مستقل ہونی چاہیے اور اس کی ضمانت دی جانی چاہیے جس کا کہ امکان بہت کم ہے, اور گزشتہ جنگ بندی معاہدے میں بھی دیکھا کہ اس کی مخالفت کی غاصب صہیونی حکومت نے اور ایک بار پھر جاری شروع کر دی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حماس جو ہے وہ قیدیوں کو آزاد کر دیتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ اس پر حملے نہیں ہوں گے؟
جی دیکھیں, جس طرح آپ نے خود کہا کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس کی امریکہ تک گارنٹی نہیں دے سکتا, کیونکہ شیطان وہ کہتے ہیں نا ام الخبائث, جو ایک لفظ ہوتا ہے وہ اسرائیل کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے کہ وہ ام الخبائث ہے, اور اس خبیث کے بارے میں بات یہ کی جا سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں فساد ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ نکلی جس میں عراق اور پتہ نہیں کون کون سے ممالک کی جو جنگیں تھیں وہ ڈیزائن کی تھی, سیریا کی جنگ تھی, جہاں جہاں کی بھی جنگیں ہوئی وہ اسرائیل کی جنگ تھی, اور اس کے حوالے سے وہ پاکستان اور ایران کے حوالے سے بھی اب بات کر رہا ہے. تو وہ بات یہ ہے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کیا جا سکتا ہے, نہ اس کے اوپر اس کی زبان ہمیشہ کے لیے ٹک سکتی ہے, یعنی کہ وہ اس کی پاسداری نہیں کرتا. میں نے جب یہ معاہدہ ہوا تھا جو قیدیوں کے تبادلے کی بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا مجھے ڈاؤٹ ہے, آپ کے ہی پروگرام میں میں نے گفتگو کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ وائلیشن کرے گا, اور آپ کے سامنے وہ وائلیشن کر رہا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی. اور اس کے بعد جو کچھ اس نے کیا, یعنی کہ پہلے جو ہم نے دیکھا تھا القاسم بریگیڈ کے ایکشن کے بعد, اس کے بعد سے لے کر اب تک, اس سے ڈبل اپ جو معاہدے کے بعد قیدیوں کو چھڑوانے کے بعد اس نے کام کیا, تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس کے قیدی چھوڑتے ہیں اور آپ کو وہ کہتا ہے کہ جی میں مستقل بنیادوں پر جنگ بندی کروں گا لیکن وہ نہیں کرتا, اور اس سے تین گنا زیادہ آپ پہ بمباری کرتا ہے اور فلسطینیوں کو بلیا بیٹ کر دیتا ہے جو کہ اس کر چکا ہے, اور وہاں پہ ایک سوسائٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب, وہاں پہ اس کو ایک ریزورٹ کے طور پہ بنانے کی بات کر رہے ہیں, وہ پرائیویٹ پراپرٹی ٹائکون بن کے اس کے اوپر فارمولا اپلائی کر رہے ہیں. یہ غزہ پہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ یروشلم کی ہم بات کرتے ہیں تو مسجد اقصی کی بات کرتے,
بہت شکریہ حیدری صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے اور اس میں اہم ترین شرط جو غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے جو منظر عام پر آ رہی ہے وہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہے, تو کیا یہ جو ہے اپنے مقابل فریق کو دونوں ہاتھ باندھ کر کشتی کرنا نہیں ہے؟
دیکھیں یہ اسرائیل کی بھول ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ جو ہے حماس نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہتھیار جو ہے ہمارا زیور ہے, ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ حماس کو آپ نہتا کریں گے تو یہ آپ کی بھول ہے. حماس نے واضح طور پر یہ پیغام آج سے کئی سال پہلے بھی دیا تھا مختلف جنگوں میں, چاہے وہ 22 روز جنگ ہو, 33 روز جنگ ہو یا 11 روزہ جنگ, ان تمام میں حماس نے واضح پیغام دیا تھا. اب اس مرتبہ اسرائیل نے مصر کے ذریعے سے جو ہے یہ تجویز پیش کی تھی کہ حماس جو ہے ہتھیار ڈال دے تو ہم جنگ بندی کریں گے. استقامتی محاذ نے واضح طور پر اور واشگاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ ہتھیار ڈالنے کی بات آپ چھوڑ دیں, آپ آئیں ٹیبل ٹاک کریں, ٹیبل ٹاک اس صورت میں ہم کریں گے کہ آپ غزہ سے آپ کا انخلا ہو اور اس کے بعد جو ہے آپ جنگ بندی معاہدے پر مکمل منوان عمل کریں, تو اس صورت میں جو ہے ہم آپ کے قیدیوں کو رہا کریں گے اور چاہے وہ جتنے بھی قیدی ہمارے پاس ہیں ہم سب کو رہا کریں گے, تعداد کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے, یہ حماس نے واضح طور پر کہا ہے. لیکن یہ بات کہ آپ جو حماس سے یہ کہیں کہ آپ ہتھیار ڈال دیں یا حماس کو نہتا کر دیں یعنی اس سے ہتھیار لے لیں, تو یہ کبھی بھی ہونے والی بات نہیں ہے, یہ ناممکن بات ہے, اس لیے کہ حماس نے مختلف حوالوں سے اس حوالے سے اپنا موقف پیش کیا ہے, اور استقامتی محاذ نے واضح طور پر کہا ہے کہ جب تک جو ہے بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا اور جب تک جو ہے ہماری سرزمین سے اسرائیل کا انخلاء نہیں ہوگا, اس وقت تک جو ہے ہماری جدوجہد اور وہ بھی مسلح جدوجہد جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جو ہے جاری رہے گی. اگر آپ کو یاد ہو ماضی کی طرف اگر میں اشارہ کروں تو اس وقت جو ہے استقامتی محاذ یا فلسطینی عوام جو ہے پتھر کے ذریعے جو ہے غاصب صہیونی حکومت کا مقابلہ کر رہے تھے, ٹینکوں پر وہ پتھر برسا رہے تھے, لیکن اب جو ہے الحمدللہ ان کے پاس جو ہے میزائل بھی ہے, راکٹ بھی ہے, اور وہ جو ہے اس وقت جو ہے غاصب سیونی حکومت کا ترکی پہ ترکی جواب دے رہے ہیں, اور آپ نے 15 مہینے کی جنگ میں بھی دیکھا اور اب 45 دن سے جو زائد عرصے سے اسرائیل کی جارحیت جاری ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ استقامتی محاذ جو ہے اپنے موقع پر قائم ہے, اور الحمدللہ وہ جس نے اخر نشنی کی ہے جو پیچھے ہٹا ہے وہ اسرائیل ہے, اور آپ نے دیکھا کہ آئے دن اسرائیل نئے جو ہے وہ مطالبات پیش کر رہا ہے, جبکہ حماس نے ایک مطالبہ رکھا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کا انخلاء ہو غزہ سے اور جنگ بندی ہو, اس وقت ہم آپ کے قیدیوں کو رہا کریں گے.
حیدری صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ممکن نہیں ہے, تو غاصب صہیونی حکومت نے یہ جو جارحیت شروع کی تھی غزہ پر اور 15 مہینے تک پہلے اور اب دوبارہ سے اس میں شدت آئی ہے, جو مقاصد اس نے بیان کیے تھے کسی بھی مقصد کو حاصل تو نہیں کر سکی, اب بھی جو ہے وہ تقریباً 1.5 مہینے سے زیادہ کی جارحیت میں بھی وہ کسی قیدی کو آزاد نہیں کرا سکی, نہ حماس کو ختم کر سکی ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ حماس کا جو کردار ہے غزہ کے اندر اس کو ختم کر سکی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب اتنے عرصے سے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکی تو کیا اب اس کے یہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے؟
دیکھیں یہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے, جنگ جو 15 مہینے کی جنگ تھی وہ جب شروع ہوئی تو غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو نے واشگاف الفاظ میں یہ کہا تھا کہ ہم ایک ہفتے کے اندر حماس کو جو ہے تہس نہس کر دیں گے, غزہ پر ہم کنٹرول حاصل کر لیں گے اور اپنے قیدیوں کو زور زبردستی سے جو ہے ہم ان کے چنگل سے نکال دیں گے. لیکن الحمدللہ 15 مہینے وہ گزر گئے, 45 دن سے زائد یہ گزر گئے, لیکن وہ اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے, اس لیے کہ دیکھیں اسرائیل ہو یا دوسری بڑی طاقتیں ہوں وہ اعتبار کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں اپنے ہتھیاروں پر, جبکہ استقامتی محاذ یا حماس ان کا اعتماد خدا پر ہے, توکل تو اللہ, وہ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ اسی اعتماد کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے جو ہے غاصب صہیونی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اس لیے کہ جب 15 مہینے کی جنگ بندی ہوئی تو جس طریقے سے حماس نے غاصب صہیونی حکومت کے قیدیوں کو اسی غزہ میں جہاں پہ اسماعیل وہ یحییٰ سنوار شہید ہوئے تھے اسی گھر کے ساتھ ہی جو ہے لا کر جو ہے سب کے سامنے پیش کیا, تو یہ سب سے بڑی شکست تھی ان کے لیے, اور جس طریقے سے جو مال غنیمت میں لیے گئے اسرائیل کے ٹینک اور ہتھیار تھے اسے نمائش کے طور پر حماس نے پیش کیے, اور جس طریقے سے جو ہے فلسطینی قیدیوں کو جو اسرائیل جیلوں سے رہائی ملی اور جس طریقے سے ان کا استقبال ہوا وہ اپنی مثال آپ ہے. اسفر اس میں دو رائے نہیں ہے کہ دیکھیں کہ اس وقت فلسطینی قوم جو ہے وہ حماس کے ساتھ ہے, اس لیے کہ ان کا مطالبہ جینین مطالبہ ہے اور وہ ہے اپنی سرزمین سے غاصبوں کا انخلا, بیت المقدس کی آزادی. یہ دو جو مطالبے ہیں اس پر پوری دنیا جو ان کے ساتھ ہے, عالم اسلام جو ہے بدرجہ اتم ان کے ساتھ ہے, اور یہ جو ہے اسی وجہ سے جو ہے آج تک جو ہے غاصب صہیونی حکومت اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوئی ہے, اس لیے کہ حماس ہو یا استقامتی محاذ ہو یا جہاد اسلامی ہو دوسری سامتی تحریکیں ہوں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے موقع پر اس وقت تک ڈٹے رہیں گے جب تک جو ہے غاصب صہیونی حکومت کو اپنی سرزمین سے ہم باہر نہیں نکال دیتے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جب حماس کے قیدی رہا ہوئے تو وہ یہ سمجھے غاصب صہیونی حکومت کہ ہمارے جب قیدی یہاں سے رہا ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم باقی قیدیوں کو ایک مرتبہ پھر جو ہے زور زبردستی سے رہا کرائیں گے, لیکن اس میں بھی انہیں ناکامی ہوئی, اور حماس کے وہ ٹنلز جن کی جو ہے غاصب صہیونی حکومت نے نشاندہی کی تھی اور کہا تھا کہ اب جو ہے ہم انہیں تباہ کریں گے, اس میں بھی ابھی تک اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے, اور اسی لیے اب ان کا یہ مطالبہ سامنے آیا کہ حماس کو جو ہے وہ نہتا کیا جائے, اس سے ہتھیار لے لیے جائیں, لیکن حماس کے ساتھ دو بدو جنگ کبھی بھی وہ نہیں کر سکتی, اس لیے کہ حماس ہو استقامتی محاذ ہو ان کا ہولڈ ہے غزہ پر, ان کے جو ہے مکمل فلسطین ان کے ہاتھ میں ہے, اور فلسطینی جو ہے آپ دیکھیں آج کی بات نہیں ہے 1948-1947 کی بات ہے, اس وقت سے آج تک جو ہے غاصب صہیونی حکومت کے مقابل جو ہے سیست پلائی ہوئی دیوار کی مانند جو ہے وہ استقامتی محاذ ہو فلسطینی عوام ہو کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ جو ہے بدستور جو ہے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور وہ دن دور نہیں جب غاصب صہیونی حکومت کو شکست ہوگی اور دم دبا کر وہ جو ہے غزہ سے اور اس طرح دوسرے فلسطینی علاقوں سے وہ بھاگ جائے گی.
جی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ساتھی بتا رہے ہیں کہ اس وقت محمد فاروق چوہان صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہو چکا ہے, پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں. فاروق چوہان صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت شکریہ آپ کی آمد کا, پروگرام میں تشریف لائے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ غزہ پر جو بربریت جاری ہے, جارحیت جاری ہے, اس کے جواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام اور دوسرے ممالک میں بھی جو فلسطین کے حامی ہیں وہ بڑی تعداد میں باہر نکل کر جلوس نکال رہے ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں, غزہ کی حمایت کر رہے ہیں, صہیونی حکومت کی مذمت کر رہے ہیں, تو یہ اپنی جگہ پر فلسطینیوں کو ایک ڈھارس دیتی ہے یہ چیز. لیکن عملی طور پر کیا کرنا چاہیے کہ صہیونی حکومت کی اس جارحیت کو روکا جائے؟
دیکھیے یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں اور اسلامی حکومتیں جو ہیں, میں تو کہتا ہوں اس وقت سوائے اگر دیکھا جائے ایران کے, باقی سارے ملکوں میں صرف مذمت کی بات کی گئی یا عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ پاکستان میں بھی حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے عوام کا کہ عملی اقدامات کرنے چاہیے, پاکستان میں جماعت اسلامی نے, آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پہ لاہور کے اندر اور کراچی میں ملین مارچز ہوئے ہیں ابھی دو تین دن پہلے. ابھی جماعت اسلامی نے اناؤنس کیا ہے ملتان میں 18 اپریل کو ملین مارچ, پھر اسلام آباد میں 20 اپریل کو ملین مارچ, جو بہت بڑا غزہ کے اوپر مظاہرے احتجاج جس میں خواتین بھی لاکھوں کی تعداد میں, مرد اور خواتین بچے شریک ہو رہے ہیں. مسلسل پاکستان کے اندر پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں اس وقت, یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, پاکستان میں بھی یہ دیکھنے میں آیا کہ بڑی بھرپور طریقے سے لوگوں کا حکومت کے اوپر, حکومت پاکستان پہ بھی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, اور پاکستان کی فوج کے اوپر بھی, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی, کہ خالی آپ کے بیانات سے بات نہیں چلے گی. ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے جماعت اسلامی کی, اس نے ابھی تک ہزاروں ٹن غذائی اجناس جو مصر کے راستے, اردن کے راستے وہاں بھجوائی ہے غزہ کے اندر, جو مسلسل جب سے یہ 7 اکتوبر کے بعد سے جو انسانی المیہ وہاں جنم لیا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ بات آپ نے درست کہی ہے, یہ ناکافی ہے. ابھی 22 اپریل کو جماعت اسلامی نے پاکستان میں, باقی دینی جماعتیں, جمعیت علماء اسلام بھی احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے, مجلس عبادت مسلمین بھی کر رہی ہے, پورے تمام دینی, اور لیکن پاکستان کے اندر جہاں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں وہاں جماعت اسلامی نے 22 اپریل کو شٹر ڈاؤن ہڑتال, ملکگیر ہڑتال کا اعلان کر دیا غزہ کے شعبے. میں سمجھتا ہوں بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس میں حکومت پہ بھی, حکومت پاکستان کو بھی دباؤ پڑے گا کہ غزہ کے لیے عملی اقدامات کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, میری امریکہ میں تھنک ٹینکس اور کچھ تجزیہ کاروں سے کچھ آج بھی اور کل ایک دو دن کے اندر بات ہوئی ہے, وہاں جو موجود ہیں ان سے میں نے, میرا یہی کہنا تھا کہ امریکہ میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے, یورپ کے یورپی ممالک میں بڑے بڑے احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں, اور مسلمان حکومتیں بھی سوائے, میں سمجھتا ہوں ایران نے تو عملی اقدامات اٹھائے بھی ہیں اور کیا بھی ہے اس معاملے میں. پوری اسلامی دنیا میں اگر کسی ملک نے جرت مندی کے ساتھ اس فلسطین کے ایشو پہ آگے بڑھ کر مدد بھی کی ہے اور عملی طور پہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا تو وہ ایران ہے, لیکن باقی اسلامی حکومتیں, اسلامی ممالک, سچی بات ہے افسوس ہوتا ہے, اور خاص کر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ عرب ممالک جو ہیں جو بالکل فلسطین کے ساتھ ہیں, جارڈن کا بارڈر لگتا ہے, سیریا ہے, مصر تھا, سب ملکوں کے اندر, اب لبنان نے بھی بڑی ہمت کی اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا, لیکن جہاں تک باقی عرب ملکوں کا معاملہ ہے جسے زیادہ توقع تھی کہ عرب ملک عملی طور پہ میدان میں آئیں گے, وہ نہیں ہوا. تو میں نے آپ کو عرض کیا, میں نے امریکی تھنک ٹینکس میں سے کچھ تجزیہ کاروں سے میری بات چیت ہوئی, تو اس میں میں نے کہا کہ اب کیا ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے امریکی صدر, اس نے آتے ہوئے آنے سے پہلے یہ امریکی اپنی صدارتی مہم میں, کمپین میں یہ کہا تھا کہ میں جنگ بندی کراؤں گا غزہ کی, اور پھر لبنان اور باقی مڈل ایسٹ کے اندر امن لے کے آؤں گا پھر باقی, لیکن وہ آ کے تو اسے یو ٹرن لے لیا. لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ جہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ایسے بلا وجہ محاذرہ ہی پیدا کی اور ایران کے خلاف پھر ایک ایسی ایگریسیو لہجہ, لبو لہجہ اپنایا, اور ایران نے میں سمجھتا ہوں بڑی ڈر کے ساتھ اس سارے معاملے کو لیا اور منہ توڑ جواب دیا امریکہ کو. لیکن وہاں پہ اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے, جو مجھے وہاں کچھ تجزیہ کاروں, جو امریکی تجزیہ کاروں سے بات کر پتا چلا, انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی شکست ہے, اس نے یہ کیا تو ہے چین کے ساتھ بھی جیسے ٹیرف وار اور باقی چیزیں کی, اور وہاں شدید رد عمل آ رہا ہے پوری دنیا سے, اور غزہ کے مسئلے پہ بھی.
امیر جماعت اسلامی کراچی جو ہیں منیم ظفر صاحب, وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. منیم ظفر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
منیم ظفر صاحب, امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں آپ, اور جماعت اسلامی نے واقعاً پاکستان کے اندر بہت بڑے مظاہرے کیے ہیں فلسطین کی حمایت میں, اور عملی طور پر بھی فلسطینیوں کی مدد کے لیے امداد بھی بھیجی ہے, جو قابل تعریف اقدام ہے جماعت اسلامی کا. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فلسطینیوں کی امداد تو ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف صہیونی جارحیت بھی جاری ہے مظلوم فلسطینیوں پر, جارحیت کو روکنے کے لیے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟
پر کام ضروری ہے. اس وقت عملاً یہ ہو رہا ہے کہ مسلم دنیا کے اندر وہاں کے عوام تو مضطرب ہیں, عوام پریشان ہیں, اور پریشانی یہ ہے کہ ان کے اہل غزہ کے بھائیوں پر, فلسطین کے بھائیوں پر جس طرح مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے ہیں اور 1.25 لاکھ سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں, ظاہری بات ہے پریشانی ہے پوری مسلم دنیا کے اندر
جی.
لیکن دوسری جانب چند ایک ممالک کو چھوڑ کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری مسلم دنیا کے اندر حکمران صرف لکھ سروسز کے علاوہ حکمران کچھ نہیں کر رہے. اس وقت اس سے زیادہ آگے بڑھ کر کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف اپنے حکمرانوں پر دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ آپ آگے بڑھیے, امریکہ کی غلامی چھوڑیے, اسرائیل کے چنگل سے باہر آئیے اور مسلم امت کے ساتھ کھڑے ہوئیے, مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئیے. اور دوسری جانب اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ کلیکٹیولی OIC ایک ادارہ ہے جو بنائی اس لیے تھا کہ مسلم دنیا کے جو چیلنجز ہیں, مسلم دنیا کے جو مسائل ہیں, ان پر آواز بلند کرے گا. وہ OIC کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا کے مسلم ممالک مل بیٹھیں, ان کے سپہ سالار مل کر بیٹھیں اور اقدام کی بات کریں. اور کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ کوئی فلوٹیلا نکلے, کوئی جو ہے وہ جو بلاکیٹ کیا ہے پورا غزہ کا اس کو توڑا جائے, ایک پریشر بنایا جائے نہ صرف اسرائیل پر بلکہ امریکہ کے نیوی اور ویسٹ کے اندر بھی ایک دباؤ ڈالا جائے, ایک پریشر بنایا جائے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اب مسلم دنیا اس کو برداشت نہیں کرے گی. لیکن یہ کام ہماری مسلم دنیا کے حکمرانوں کو کرنا ہے, ان کی افواج کو کرنا ہے, اور اس کام کو کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ پوری مسلم دنیا کے اندر بڑے بڑے احتجاج منعقد ہوں.
جی منیم ظفر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. میں شکریہ حیدری صاحب آپ کا, فاروق چوہان صاحب آپ کا, آصم رضا صاحب آپ کا, اور ناظرین آپ کا شکریہ کہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اب زبانی اقدامات سے بڑھ کر فلسطینیوں کی حمایت کے لیے اور صہیونی جارحیت کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں, اور اس میں عملی اقدام میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اسرائیلی اور امریکی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے تاکہ ان کو اقتصادی طور پر ضرب لگے, اور پھر ان کی جارحیت کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کیے جانے چاہیے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
ہے۔